الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز نویں پارے سورہ انفال سے ہوا. یسألونک عن الانفال, غزوہ بدر کا اس سورت کا موضوع ہے اور مسلمانوں کو غنیمت ملی, اس کا نام اسے کہتے ہیں انفال. مال غنیمت کو انفال کہتے ہیں. تقسیم کا معاملہ درپیش آیا. کچھ مجاہد گھوڑ سوار ہیں, کچھ پیدل ہیں, کچھ پیچھے کمک پہنچا رہے ہیں, پیچھے سے مدد پہنچا رہے ہیں. غنیمت تقسیم کیسے ہوگی؟ آپس کے رائے مختلف ہوئی. اللہ کی طرف سے فوراً تلقین آئی, اللہ سے ڈرتے رہنا. غنیمت کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ ہی صحیح فیصلہ ہے, جو وہ فیصلہ کر دے اسے حق حاصل ہے. پھر اہل ایمان کی شان یہ ہے, اس کی صفات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے متاثر ہوتے ہیں, اللہ کے کلام سے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اپنے اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں, اور یہی سچے ایمان والے ہیں. پھر غزوہ بدر کا آغاز کیسے ہوا؟ اللہ رب العزت نے اس کی تصویر دکھلائی کہ کس انداز سے مسلمان نکلے اور کفار کیسے آئے. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ ایسا ایک مارکا برپا ہو جائے جہاں حق اور باطل کھل کے سمجھ میں آ جائے, مسلمان گنتی کے اور کفار پوری قوت اور توانائی کے ساتھ اور پوری مسلح فوج کے ساتھ مکہ سے آتی ہے اور آپس میں مٹھ بھیڑ ہوتی ہے, اور وہاں اللہ رب العزت حق کو واضح کرنے کے لیے سارا انتظام فرماتے ہیں. اللہ اہل ایمان کے لیے 1000 فرشتوں کی مدد بھی بھیجتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی بھی بھیجنے کی ضرورت تو نہیں ہے, مدد تو اللہ کی طرف سے ہے, لیکن تمہارے اطمینان قلب کے لیے ہم نے یہ انتظام کر دیا ہے. اس لیے جب بھی تمہاری کفر سے مٹھ بھیڑ ہو تو پیٹھ نہ پھیرنا. ہاں اگر پیچھے سے سامان حرب اور دوبارہ نئے سرے سے حملہ کرنے کا ارادہ ہو پھر پیچھے ہٹ سکتے ہیں, ورنہ میدان نہ چھوڑنا. اور میدان کی کامیابی کی بنیادی چیز اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ان کی مثال تو اس بہرے گنگے جانور کی طرح ہے جو کچھ نہیں سمجھتا. اللہ نے اہل ایمان سے کہا جس چیز کی طرف تمہیں اللہ بلائے اس میں تمہاری زندگی ہے, اس سے رو گردانی نہ کرو, اور ڈرو اس فتنے سے جو صرف ظالم پہ نہیں آتا اس پر بھی آتا ہے جو ظلم دیکھے اور آنکھیں پھیر دے اور اس کے صدے باب کا انتظام نہ کرے, پھر وہ عذاب سب پہ آیا کرتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں خیانت مر مت کرو. ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہارے سینے میں ایک نور پیدا کرے گا, اس نور کا نام فرقان ہے. جیسے قرآن کا ایک نام بھی فرقان ہے. قرآن سے حق اور باطل کا پتہ لگتا ہے, جائز ناجائز کا پتہ لگتا ہے, صحیح غلط کا پتہ لگتا ہے, کامیاب اور ناکام کا پتہ لگتا ہے. ایسے اللہ تمہارے دل میں بھی ایک نور پیدا کرے گا, اس کا نام بھی فرقان ہوگا, تمہیں دنیا کی حقیقت آخرت کی حقیقت کا صحیح اندازہ ہوگا, کامیاب اور ناکامی کے تمہارے ہاں صحیح پیمانے کھلیں گے, حق اور باطل کا صحیح فرق تمہیں پتہ چلے گا, اور یہ بغیر تقوی کے نہیں آ سکتا. تقوی اختیار کرو گے ایک تو اللہ تمہیں یہ انعام دے گا, تمہارے دل میں نور پیدا کرے گا, اور دوسرا اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا اور تمہارے سیئات سے درگزر والا معاملہ کر کے تمہاری بخشش فرما دیں گے. پھر کفار کا پارلیمنٹ ہاؤس دار الندوہ, وہاں ایک مشورہ طے ہو رہا ہے, اس شخص کو قتل کر دیا جائے, نئے دین کی بات کرتا ہے, اور جب سے یہ آیا ہے ہر گھر کے اندر افراتفری ہے, کوئی ایمان کوئی بغیر ایمان کے, تو ہر گھر میں جھگڑا ہے. اس کی وجہ سے سارے خاندان سارا نظام سارے قبائل کا نظام بکھر کے رہ گیا ہے. اس لیے اس پارلیمنٹ میں یہ مشورہ ہوتا ہے اس شخص کو قتل کر دیا جائے, جلا وطن کر دیا جائے, کیا کیا جائے. تو اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی فرمائی ہے, فرمایا یہ تدبیریں کرتے ہیں اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، اس کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا اللہ کا عذاب ان پہ کیوں نہیں آتا؟ فرمایا جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے. اور اللہ کے نبی کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی اہل ایمان کے پاس ایک چیز ایسی ہے کہ اگر وہ کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. فرمایا دو چیزیں ہیں عذاب کی رکاوٹ، ایک آپ کی ذات کا وجود، جب تک آپ ہوں گے عذاب نہیں آئے گا، اور دوسرا فرمایا جب تک لوگ اپنی خطاؤں پہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وہ نہیں آئے گا. پھر مشرکین کو بڑا ناز تھا کہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں اور ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں. جیسے بعض نادان کہتے ہیں نا، ہم بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جانے کا ہمیں اعزاز ملا ہے اور ہم تو بار بار بیت اللہ کے اندر گئے ہیں. ارے ابو جہل نادان کم عقل تو بیت اللہ کی اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا کرتا تھا، لیکن وہ پھر بھی ناکام ہوا. جب تک ایمان نہیں ہوگا، جب تک ایمان نہیں ہوگا رب کی زندگی نہیں ہوگی. اگر اندر نفاق ہے اور گناہوں کی زندگی ہے، چاہے بیت اللہ کی اندر کی صفائی کرتا رہے اور چاہے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جائے اور چاہے انہیں اس پہ ناز ہو کہ وہ بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں. فرمایا ان کی کیا خدمت ہے؟ اللہ کے گھر کے اصل متولی، اللہ کے گھر کے اصل متولی تو وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اصل وہ ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی اللہ کے گھر کی خدمت، کوئی گھر کو سنبھال رہا ہے تو وہ تو قابض ہیں. قابض حق اس اللہ کے گھر کی خدمت کا ان لوگوں کو ہے جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے پھر مال غنیمت کے بارے میں تفصیل بتائی اور غزوہ بدر کا ایک پورا نقشہ ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے تم ایک طرف تھے، دشمن دوسری طرف تھا، اور بظاہر تمہاری حالت، تم ایسی جگہ تمہارا پڑاؤ پڑا جہاں سے ریت کی وجہ سے پاؤں کا اٹھانا مشکل تھا، اللہ نے آسمان سے رحمت کی بارش بھیجی، تمہاری زمین سازگار ہو گئی، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر شیطان انسانی شکل میں نوفل بن مالک کی شکل میں کفار سے ہمت بڑھا رہا ہے اور ان کو تھپکی دے رہا ہے، آگے بڑھو، آج تمہارا کون مقابلہ کر سکتا ہے، اور انہیں کفار کو میدان میں لے کے آ رہا ہے. اور جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں تو اس نے راہ فرار اختیار کی. اور شیطان کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، راہ فرار اختیار کرتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا ہمیشہ تمہارے پاس ایسے وسائل حرب ہوں، جنگ کا ایسا سامان تمہارے پاس اکٹھا ہو کہ دشمن پر ہمیشہ تمہارا روب بیٹھے. مسلمانوں کے لیے وسائل حرب اور جنگی ساز و سامان، اپنی ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے اس کی تیاری کرنا فرض ہے، اس کا حکم ہے اللہ کی طرف سے. ہاں اگر کفار تمہارے دین کی بالادستی قبول کر کے تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں تم بھی صلح کر لو. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے بکھرے دلوں کو آپس میں محبت سے جوڑ دیا، ٹوٹے دلوں کو الفت سے جوڑ دیا. ساری دنیا کا خزانہ بھی اکٹھا خرچ کر لیتے اور چاہتے کہ آپس کے دل مل جائیں تو نہیں مل سکتے تھے. یہ صرف ایمان اسلام کے بدولت ہے کہ تم بہم شیر و شکر ہو گئے ہو. حالانکہ تمہارے خاندانوں میں جنگ چھڑتی تو نسلوں تک جاری رہتی، صدیوں تک رہتی، اور انسانوں کے لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے، لیکن اللہ نے فضل فرمایا، ایمان کی دولت دی، تمہیں بہم شیر و شکر کر دیا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا اللہ کے دین کی خاطر جان کی بازی لگانے کے لیے مسلمانوں کو تیار کرو اور اللہ تمہاری مدد اور نصرت فرمائے گا. پہلے یہ تھا کہ اگر مسلمان ایک کے مقابلے میں 10 کفار آ رہے ہیں تب بھی مسلمانوں کو میدان سے بھاگنے کی اجازت نہیں تھی، پھر اللہ نے نرمی کی، ایک کے مقابلے میں 2 کفار ہیں تب بھی مسلمان کو میدان سے بھاگنے کی اجازت نہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بدر کے قیدی مسلمانوں کے پاس آئے، یہ پہلا موقع تھا. ایک طرف تو 70 کفار مردار ہوئے، 70 کفار قیدی آئے، رائے ہوئی، مشورہ ہوا ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. مختلف رائے دی گئی، ان سے فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے. بعضوں نے فرمایا نا ان کا خون بہانا چاہیے تاکہ کفار کی طاقت ٹوٹے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی, اور تو اللہ کو یہی رائے پسند آئی, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو ساری کفر ملت اسلامیہ کے مخالف میں متحد ہے, نیٹو کی فوج اکٹھے ہے, دنیا کے اندر جہاں دیکھو اس نے مسلمانوں کا خون بہانا اپنی ذمہ داری سمجھ رکھا ہے. ملت اسلامیہ سے کہا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, ساری دنیا کفر تمہارے خلاف اکٹھا ہے, تمہیں کیا ہوا ہے, تم باہمی آپس میں اتحاد نہیں کرتے. اور یاد رکھو اگر تم مسلمان آپس میں اتحاد نہ کرو گے دنیا کو پھر فساد سے کوئی نہیں رو سکتا, اس لیے کہ جب دنیا کا چوکیدار فسادی ہوگا دنیا کے اندر فساد ہی فساد ہوگا, اور جب دنیا کے اندر دنیا کا چوک جسے کہیں کہ محافظ عادل ہوگا اور مسلمان اس کو اپنی ذمہ داری سنبھالے گا دنیا کو امن سے بھر دیا جائے, دنیا امن سے بھر جائے گی, اسی کا تذکرہ فرمایا. اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ تم آپس میں وہم اتفاق و اتحاد کا معاملہ کرو. اور پھر سورہ برات کا تذکرہ ہے کہ غزوہ تبوک سے پہلے پہلے کفار کے ساتھ معاہدے تھے, لیکن بار بار ان کی معاہدہ شکنی اور خیانت کا معاملہ اور کافروں کے ساتھ سازباز, انہیں مہلت ملی کہ 4 مہینے کی مہلت ہے, اس کے بعد سارے معاہدے منسوخ کر دیے گئے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ قتال کرو ان سے, اور اللہ رب العزت کافروں کو ایمان والوں کے ہاتھوں سے عذاب بھی دینا چاہتا ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. میرے عزیزو ایک بات سمجھنے کی ہے, جہاد سمجھ میں نہیں آتا, جہاد سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ مسلمان کو زندگی کا مقصد سمجھ میں نہ آئے. ہم دنیا میں صرف نماز پڑھنے روزہ رکھنے کے لیے نہیں آئے, اور پیٹ بھرنے کے لیے اور شہوت پورا کرنے کے لیے بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے. مسلمان دنیا میں آیا ہے اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے, مسلمان دنیا میں آیا ہے اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے. جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جہاد مرنا ورنا اللہ کے لیے سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ سب دہشت گردی لگے گی اور انتہا پسندی لگے گی. قسم خدا کی اگر جہاد رحمت نہ ہوتا تو رحمت والے نبی کے ہاتھ میں کبھی تلوار نہ ہوتی, جہاد رحمت نہ ہوتا تو رحمت والے نبی کے ہاتھ میں کبھی تلوار نہ ہوتی. ارے یہ جہاد کافروں کے حق میں بھی رحمت ہے, پہلی قوموں کے ساتھ یہ معاملہ تھا نافرمان ہوتی اللہ کا عذاب آتا سب مٹ جا کرتے تھے, اس امت میں یہ ہوا. اللہ نے جہاد فرض فرمایا کہ بعض کفار کے جب سر کٹیں گے بہت سارے سلیم الفطرت کفار کو اسلام کی دولت مل جائے گی, بہت سارے سلیم الفطرت انسانوں کو ہدایت کا راستہ مل جائے گا. کفار کے حق کے اندر بھی یہ رحمت ہے, اس لیے اللہ کہتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا مشرکین کے بارے میں کہ مشرکین اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں, بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں. مشرک کا کیا کام ہے اللہ کے گھر کو آباد کرنا. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. اللہ کو گھروں کو آباد کرنا تو ایمان والوں کا شیوا ہے, جو نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے, ان کا کام ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا. اس کو حسین خوبصورت بعض لوگ کہتے ہیں اتنا پیسہ لگانے کی کیا ضرورت ہے, تم یہ تم بھی اپنے گھر میں جھونپڑی میں رہ جاؤ نا, اپنے گھروں میں تو کروڑوں لگ رہے ہیں اور اللہ کے گھر کی بنانے کے بعد اتنا پیسہ کیوں لگا رہا ہے. ارے اللہ کا گھر جتنا خوبصورت بناؤ اسراف نہیں ہے, نیت ٹھیک ہونی چاہیے, نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اور یہ معاملہ خرچ کرنے والوں کا اور اللہ کا ہے, کوئی تیسرا کیسا فیصلہ کر سکتا ہے. اپنی ضروریات میں کم سے کم خرچ کرو, اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کر سکتے ہو نمازیوں کی سہولت کے لیے, راحت کے لیے, اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا اسراف نہیں ہے, نیت ٹھیک ہونی چاہیے. ہاں اپنے گھروں کو سادہ میاں کرو, اپنی ضروریات کو مختصر کرو, اپنی زندگی کی خواہشات کو محدود کرو, اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے. انما یعمر مساجد اللہ, وہ اللہ کے گھروں کی ظاہری ضروریات بھی پورا کرتے ہیں اور
اللہ کے گھروں کی اصل روح ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، نماز کا اہتمام، اللہ کی یاد، یہ بھی گھروں اللہ کے گھروں کی آبادی ہے، یہ ایمان والوں کا کام ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور سوائے اللہ کے وہ کسی سے نہیں ڈرتے. کفار کو اس پہ ناز تھا، اور وہ بیت اللہ پہ آنے والے حاجیوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے. اطراف بیت اللہ کے اطراف میں ستو کی اور پانی کی اور لسی کی سبیلیں لگایا کرتے تھے، حجاب کی خدمت کیا کرتے تھے، اور انہیں اس پہ بڑا فخر تھا کہ ہم بڑا رفاعی کام کر رہے ہیں، ہم بڑا رفاعی کام کر رہے ہیں، ہم تو انسانیت کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. سبیلیں لگا دی، پانی کی جسے کہیں گے پانی کی، لسی کی، اور اس طریقے سے ستو کی سبیلیں لگتی تھیں. اللہ کہتا ہے اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، صرف عمارت کا بنا دینا اور صرف پانی پلا دینا کیا ایمان والوں کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ اور کیا وہ جو اللہ کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ لا یستوون عند اللہ، کبھی دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے. جو ایمان لے آئے اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرے اور اپنے جان و مال اللہ کے دین کے لیے خرچ اور قربان کر دے، وہ کامیاب لوگ ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابا سے، اما سے، خاندان سے، مال سے، تجارت سے محبت ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہو. سارے نسبی رشتے، سارے خاندانی رشتے، یہ سب ٹھیک ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے پھر اللہ کے پکڑ کے انتظار کرو. پھر مسلمان اپنے قوت بازو پر، اپنے وسائل پر اعتماد کر کے میدان میں نہیں آیا کرتا، اللہ کی مدد اور نصرت پہ، مدد پہ، نصرت پہ نظر کر کے میدانوں میں آیا کرتا ہے. اور پھر غزوہ اُنین میں مسلمانوں کے دلوں میں صرف یہ خیال آیا، آج تو ہم تعداد میں بہت ہیں، کبھی بدر میں ہم گنتی پوروں پہ گنے جاتے تھے، ہم کامیاب ہو گئے، ہنین میں تو ہماری تعداد ہزاروں میں ہے، آج تو واہ واہ ہوگی، آج تو جیت ہوگی. یہ اندر سے خیال آنا تھا کہ میدان سے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے اور دشمن غالب ہونے لگا، تو فوراً مسلمانوں کو ہوش آیا، غلط نظر گئی اسباب پر اور مادیت پر، نظر اللہ کی مدد اور نصرت پہ ہونے چاہیے. فوراً ہوش آیا، اللہ کی مدد فوراً آئی، اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا ایمان والو، آج کے بعد مشرک اللہ کے گھر میں نہیں داخل ہو سکتا. مسجد حرام میں مواحد داخل ہونا چاہیے، مشرک نجس ہے، وہ اللہ کے راستے اللہ کے گھر میں نہ داخل ہو مسجد حرام میں. اور پھر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے غلط نظریات کی تردید فرمائی، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کہتا ہے یہ سب ان کی بیہودہ گفتگو ہے، ان کے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ سب ان کے جسے کہیں کہ مذہبی پیشواؤں کی من گھڑت کہانیاں ہیں، جنہوں نے اپنے پیٹ کے لیے ساری کہانیاں بنا رکھی ہیں. اور اس کا تذکرہ فرمایا. پھر زکات نہ دینے والوں کی مذمت فرمائی ہے، جو مال کو اکٹھا کر کر کے تجوریاں بھرتے رہتے ہیں، اور اللہ کا حق بھی سخا بخل کا جسے کہیں کہ سخاوت کا آخری درجہ، سخی یعنی انتہائی درجے کا بخیل وہ ہے جو فریضہ زکات بھی ادا نہ کر، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں. انتہائی درجے کا بخل یہ ہے کہ آدمی اپنے مال میں سے فریضہ زکات بھی پورے طور پہ ادا نہ کرے، اس کی مذمت فرمائی ہے. سونا چاندی اکٹھے کر رہے، کل قیامت میں آگ کے اندر انہیں گرم کر کے اس کے پہلوؤں کو اور اس کے پیشانیوں کو داغا دا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم اکٹھا کیا کرتے تھے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے، ایمان والوں سے کہا کیا ہوا، تم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے میدانوں میں نہیں نکلتے؟ اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت کا تذکرہ فرمایا اس واقعے کے ساتھ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آیا، اور مدینہ ہجرت کر رہے، اور راستے میں سارے دشمن ہر طرف آپ کے راستوں کو ناپ رہے، لیکن آپ غار کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ کی مدد ہے، ذرا جھکیں تو وہ دشمنوں کی نگاہیں آپ پہ پڑ جائیں, لیکن اس موقع پہ اللہ نے مدد اور نصرت فرمائی ہے اور غار کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے. فرمایا جو میرے لیے نکلے گا میری مدد اور نصرت بھی شامل حال ہوگی. اور پھر منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ وہ میدانوں سے فرار اختیار کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں اور طرح طرح کی کہانیاں تراشتے ہیں. فرمایا یہ بزدل لوگ ہیں, اگر میدانوں میں بھی جاتے تو بجائے ساتھ دینے کے اور شرارتیں کرتے, اچھا ہوا نہیں نکلے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے قوم عاد قوم ثبوت ان کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا. پھر منافق کی فطرت کا تذکرہ کہ منافق اپنے دوستوں اپنی عورتوں کے ساتھ مل کر ہمیشہ برائی کی طرف بلاتا ہے اور اچھائیوں سے روکتا ہے, برائی کی طرف بلاتا ہے اچھائی سے روکتا ہے. اور مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہ اچھائی کی طرف بلاتا ہے برائی سے روکتا ہے. ہم بھی اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں میرے عزیزو کہ ہمارے اندر عادات کہیں منافقین کی تو نہیں ہے کہ ہم بھی اچھائیوں سے روکیں. بیٹا حیا کی اپنے نبی کی چہرے پہ داڑھی رکھے باپ روکنے لگ جائے, بہنا اپنے چہرے پہ حیا کی چادر ڈالے ماں روکنے لگ جائے, نوجوان لقمہ حرام سے سود سے برات کا اعلان کرے دوست کہیں میاں اس کے بغیر فیکٹری کیسے لگے گی روکنے لگ جائے. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر وہ منافقین کی حرکتیں آ جائیں کہ برائی کی طرف بلانے والے اچھائی سے روکنے والے. مومن کا شیوا ہے اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا, اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ کفار اور منافق کو تمہارے اندر سختی محسوس ہو, سختی محسوس ہو. دیکھو ہر جگہ نرمی اچھا نہیں اور ہر جگہ سختی اچھی نہیں. حکمت یہ ہے نرمی کی جگہ پہ نرمی دکھانا سختی کی جگہ پہ سختی دکھانا, کسی کا نام حکمت ہے. بچہ کو ڈانٹ نہ ملے پتہ ہے خراب ہو جائے گا. اب حکمت یہ نہیں کہ نرمی کرو, اب نرمی, اب حکمت یہ کہ سختی کرو تنبیہ کرو. اور پتہ ہے بچے پہ سختی کریں گے بچہ بگڑ جائے گا, اب حکمت یہ ہے کہ بچے کے ساتھ نرمی کرو. سختی کی جگہ پہ سختی کرنا اور نرمی کی جگہ پہ نرمی کرنا اسی کا نام حکمت ہے. اور اس حکمت کی رہنمائی اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا. عبداللہ ابن عبی مدینہ کے منافقین کا رئیس اور سب سے بڑا سردار رئیس المنافقین, اس ظالم نے اللہ کے نبی کے حرم کو بھی نہیں بخشا اور اللہ کے گھر کے حرم پر بھی تہمت لگائی. نبی کا کتنا بڑا دل ہوتا ہے, نبی کے دل, نبی کتنا بڑا دل رکھتا ہے اور کتنا انسانیت کا خیر خواہ ہوتا ہے. ان کا بیٹا مخلص مسلمان, مخلص مسلمان حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ جانتے زندگی بھر اس کی حرکتیں کیا رہی ہیں, لیکن میری چاہت ہے آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں اور آپ کی قمیض سے اس کا کفن ہو جائے, ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ٹھیک ہو جائے. اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی, ایک مرتبہ نہیں سو مرتبہ بھی استغفار کریں ہم اس کی بخشش نہیں کریں. استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرہ, 70 مرتبہ سے بڑھ کر استغفار کریں گے آپ ہم اس منافق کی بخشش نہیں کریں گے. اور قانون بنا دیا کبھی بھی کسی منافق کے قبر پہ کھڑے ہو کر کبھی اس کے لیے دعائے خیر نہ کرنا, کبھی منافق کے قبر پہ کھڑے ہو کر دعائے خیر نہ کرنا آئندہ کے لیے, اسی کا قانون بتا دیا. پھر اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنے والوں کی تعریف ہے, اور جو نہیں نکل سکتے لیکن ان کا عذر ہے, کوئی معذور ہے کوئی بیمار ہے, اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس وسائل حرب نہیں ہے سواریاں نہیں ہیں لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ اس سعادت سے ہم محروم ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ان کا نہ نکلنا ان پر کوئی حرج نہیں ہے, حرج ان پر ہے گناہ ان پر ہے, سارے وسائل رکھنے کے باوجود بھی پھر بھی نہیں نکلتے. اسی کا تذکرہ فرمایا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.